سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
صلاة
وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے روز میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عطیات اور اس کے علاوہ بھی لوگ بعض اوقات جان پر پڑ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی ملنے کو ایک پیچھے پڑا ہوا گیا، ملنا ہے ملنا ہے ملنا ہے ملنا ہے، اب نہیں ملنا میرے کو اسے، تو کیا ایسی صورت میں جھوٹ بول کے جان چھڑوا لی جائے؟
جھوٹ تو نہیں بول سکتے، صراحتن معذرت کر لے. اسی طرح کسی نے سوال کیا، عطیات کے لیے فنڈ مانگا چندہ، اس کو دینا واجب تھوڑی ہو گیا کہ اس کو دے ہی دے، نہیں دیتا یا دل نہیں کرتا اس کو دینے کا، تو معذرت کر لے مگر جھوٹ نہ بولے.
لیکن جو اگلا بندہ ہوتا ہے اس کو ہم نے دینا نہیں، تو اس کا کوئی مطلب نہیں.
ہاں، شرح صدر نہیں ہو رہا، اپنا سینہ کھل نہیں رہا اس کا،
مطمئن نہیں ہم
سیاں. اس میں اب یہی ہے کہ دو ٹوک بات کرنی پڑے گی کہ ثواب نیت پر ملتا ہے، آپ کو دینے کی میری نیت بن نہیں رہی. اگر نیت بن گئی میری تو انشاءاللہ میں آپ کو تلاش کر لوں گا. اگر آپ کو اس کو جانتے ہو نا جیسے، تو میں تلاش کر کے دوں گا. اب میں نیت نہیں، میں دوں گا مجھے ثواب تو ملے گا نہیں. اس طرح کے جملے بھی بولے جا سکتے ہیں، تو یہ جھوٹ تو نہیں ہوا، جبکہ نیت بنی نہیں رہی. آپ خود فرما رہے، اب اس کو بولیں گے کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم کھا جاؤ گے، تو ظاہر ہے وہ بہت برا ہوگا، اور یہ ایک تہمت کی صورت بنے گی. بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے مسلمان پر، نیت نہیں بن رہی میری، یہ بھی ہمت چاہیے اس کے بولنے کے لیے. کہ ہم جیسا تو بول دیں، آپ شاید نہیں بول سکیں گے.
بابا پیسے نہیں دینے ہوتے، لیکن آدمی کو تھوڑی اپنی پوزیشن سنبھالنی ہوتی ہے کہ وہ باہر جا کے پھر خالی باتیں کرے گا، خالی سنا تھا کہ بہت بڑا ہے لیکن دیتا ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہے.
عزت بچانے کے لیے دینی پڑے گی، تو اب اس کے شر سے بچنے کے لیے تو یہ تو کہ چندہ نہیں ہوا، یہ تو رشوت ہوئی. اپنی عزت بچانے کے لیے کسی کو دیا، اور واقعی یہ امکان ہے کہ یہ بدنام کرے گا، تو دینا تو جائز ہو جائے گا، لیکن اس کو زکات وغیرہ تو نہ دے، کہ یہ تو ہے رشوت ہی ہے، اس کے حق میں حرام ہے یہ جو لے رہا ہے. وہ دینے والا عزت بچانے کے لیے دے رہا ہے، اس لیے گناہگار نہیں ہوگا. بعض واقعی ہوتے ہیں فسادی ہوتے ہیں، وہ بدنام کریں گے. جیسے آپ کی پارٹی ہے، اب وہ جانور لے آتا ہے سستے والا قربانی کے لیے، اور اس کو یہ پتا ہے کہ اطراف میں لوگ بولیں گے یار کنجوس بکی چوزے ہیں، اربوں روپے کا مالک ہے، اور یہ کیا اٹھا لایا ہے؟ دیکھو تو آپ تم کو دکھاؤں اور آیا بڑا نام سنا ہے، یہ وہ ہے نا یہ قربانی کے لیے لایا ہے. تو اب اس طرح لوگوں کی زبان روکنے کے لیے، لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے قربانی تو ہو ہی جائے گی. جو آپ لے آ رہے ہیں، جب قربانی کے شرائط پر وہ پوری اترتی ہے، مگر وہ اس میں مطلب ہے کہ وہ نقش و نگار نہیں ہے اس جانور میں، اور تھوڑا تگڑا نہیں ہے. تو اب لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اور لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے، کہ وہ جو کہہ رہے ہیں یہ گناہگار ہو رہے ہیں، جو آپ کی غیبت کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، اس کے لیے اگر بڑا جانور لیا تو اب یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی عزت بچانا اور دوسروں کو گناہوں سے محفوظ رکھنا. تو یہ اس طرح کرنا جائز ہے کہ بھلے تگڑا جانور لے. ریا تو جب ہے کہ آپ اپنے نفس کی خاطر اس کے دل میں مقام بنانا چاہیں, اس صورت میں ریا ہوگا, واہ واہ ہو آپ کی, یہاں واہ واہ مراد نہیں ہے, عزت بچانا ہے. اسی طرح حج پہ جا رہے ہیں, اب رشتہ داروں کو نہیں بولیں گے تو یہ برا بھلا بولیں گے, وہ بتانا پڑے گا, کوئی حرج نہیں بتانے میں. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, کہ واقعی رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے چپ چاپ آپ چلے جائیں گے تو حج پہ, یار مجھے بتایا تک نہیں, مجھے بھی نہیں بتایا تم کو, ہاں بھائی بڑا مغرور ہو گیا, پیسے آ گئے نا اپنے کو, غریب ہیں قصور یہی اپنا, تو اپنے کو غاصی نہیں ڈالتا, تو کتنے سارے گناہوں کے دروازے کھل جائیں گے, تو آپ کے بتانے میں ہی عافیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نئے اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے, تو اس کے اندر کوئی ایسی خصوصی عبادت یا نوافل کیا ہونے چاہیے, تھوڑا سا وہ ارشاد فرما دیں. اور ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے حرمین شریفین میں نماز جو ہوتے ہیں ان سے بچ کے گزرنا, ایسے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے, نہیں ہو پاتا ہے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے, کیا ارشاد فرمائیں گے؟
دو سوال ہیں آپ کے.
جی بابا,
پہلے دوسرے سوال کا جواب, طواف کے دوران نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں. اب طواف کے لیے جا رہے ہیں, حجر اسود کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو اب اس کام کے لیے نہیں گزر سکتے, کیونکہ ابھی آپ نے طواف شروع نہیں کیا نا. تو اس کا طریقہ جیسے یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں سے بھی ہیں آپ اسی دے چلے جائیں اور طواف کی بھیڑ میں داخل ہو جائیں. اب بھلے آپ نے طواف کی نیت نہیں کی, حجر اسود کی طرف ہی جانا ہے آپ کو, شروع وہاں سے کریں گے, تو اب جو دوسرے طواف کر رہے ہیں نا وہ آپ کے لیے سترا بنے ہوں گے, ان کی آڑ میں آپ آگے بڑھتے جائیں نمازی سے بچتے ہوئے. اب جب حجر اسود پر آپ آ گئے, اب آپ نے استلام کیا اور طواف شروع کیا اپنا, اب نمازی کے آگے سے گزرنے میں ان سات پھیروں کے اندر حرج نہیں. پھر واپسی میں پھر اسی طرح آپ کو حکمت عملی سے وہ نکلنا ہوگا کہ کسی نمازی کے آگے سے گزرنے کی صورت نہ ہو. اسی طرح مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں بھی احتیاط کرنی ہوگی, کیونکہ ہر طرف لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, احتیاط کریں. میں تو رعایت دینے سے رہا. اچھا دوسرا, کاش خود احتسابی کا کوئی سلسلہ ہو کہ میرا سال ختم ہو رہا ہے. اب یہ بھی اس میں ہوتا ہے کہ کیا پتا اس سال کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میرے سانس ختم ہو جائیں, میں ہی دنیا سے چلا جاؤں. تو کاش ہم اس کے ذریعے اپنی زندگی کے اختتام کو یاد کریں اور یہ احتساب کریں کہ یہ سال ہمارا کس طرح سے گزرا, کتنی نیکیاں کی اس میں, کتنے گناہ کیے, تو گناہوں پر پھر توبہ کرے, آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے اور اس طرح نئے سال کا آغاز کرے. اور محرم الحرام تو ویسے بھی یہاں وہ حلال حرام والا حرام نہیں ہے, بلکہ حرمت والا, عزت والا, عظمت والا یہ مہینہ ہے. چار مہینے قرآن کریم میں مطلب وہ حرمت والے بیان کیے گئے, ان میں سے ایک محرم بھی ہے. تو اس کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے, تو روزے رکھے جائیں اس میں اور عبادت بڑھا دی جائے. مدنی پنچ سورہ مکتبۃ المدینہ کا, اس میں لکھا ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شاف امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہے. طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے, محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابو ہیم اجلی علیہ رحمت اللہ الولی بزرگ ہیں, ان کو حج پہ جانا تھا, میں بہت مختصر کر کے عرض کروں گا, ایمان افروز واقعہ. انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے کوئی رفیق کا انتظام کر دو, ساتھی کا, تاکہ وہ میرے حج میں میرا ساتھ رہے. تو انہوں نے اپنے ایک پڑوسی کو تیار کیا, تو وہ جانتے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ جن کے ساتھ مجھے حج کے لیے بھیج رہے ہیں تو روتے بہت ہیں, تو ان کے ساتھ کیسے میرا گزارا ہوگا. تو انہوں نے مزید انفرادی کوشش کی کہ وہ نیک آدمی ہے, تم کو نفع ہوگا. خیر یہ تیار ہو گئے. اب وہ حج کے لیے جب روانگی کا وقت آیا تو ये तो बेटे रोने के लिए, अब वो रो रहे हैं। वो जो लाए थे ये भी थे, तो उसने कहा कि मेरे को यार नहीं चलेगा, आप भी जरूर ना शुरू कर दिया, इनके साथ मेरा सफर गुजरेगा कैसे। तो उन्होंने फरमाया कि अभी सफर शुरू हो रहा है, हो सकता है बाल बच्चे याद आ रहे हो, घर छूट रहा है, तो आदमी रोता है, इसमें क्या है। तो ये सुन गए रोने वाले जो बुजुर्ग थे बोहेम इजली, तो इन्होंने फरमा के घर को याद करके नहीं रो रहा, ये सफर जो शुरू हो रहा है मैं तो सफर आखिरत को याद करके रो रहा हूँ। तो यूं उन्होंने अपने सफर से सफर आखिरत को याद किया। खैर आगे चलकर फिर ये सफर हुआ और वापसी हुई, तो इसमें भी हिकमत के मदनी फूल है। तो ये जिन्होंने भेजा था वो मिलने आए, उनसे जिनको भेजा था तो उन्होंने बताया कि मुझे आपने बहुत अच्छे रफीक के साथ भेजा था और माशाल्लाह ये रोते तो बहुत थे शुरू शुरू में, तो हमको थोड़ी वहशत होती थी, लेकिन इसके बाद हमको भी रोना आ गया, फिर हम भी रोते थे और रोने का लुत्फ हमने भी खूब उठाया कि अल्लाह की याद में उसके महबूब के इश्क में रोना ही बहुत बहुत बड़ी सआदत है। अच्छा, अब इन बुजुर्ग से मुलाकात हुई, तो इन्होंने बताया कि तुम जो पड़ोसी को लाए थे बड़ा नेक आदमी था, वो तिलावत करता रहता था, अल्लाह का जिक्र करता रहता था, इस तरह उन्होंने भी प्लस बताए थे। यहाँ मदनी फूलिए का हम लोग अपने साथियों की नेकियों की बात नहीं बताते, भाई यूं करता है यूं करता, अरे भाई ये नमाज भी तो पढ़ता था कि नहीं, ये नहीं बताएंगे। कोई कोई नफल रोजे रखे कि नहीं सफर हज में, हाँ मदीने में रोजे तो रखता था ये, तो ये क्यों नहीं बताया, खाली यूं बताया कि इसने उस दिन यूं किया था उस दिन यूं बोला था। हमारी आदत ये है कि हम मतलब मैंने के साथ में गीबतें शुरू हो जाते, तो ये अल्लाह के नेक बंदे जो थे ये दोनों ने एक दूसरे की पीछे थे वो तारीफें की और जो प्लस पॉइंट थे वो इन्होंने बयान किए। तो इस तरह बहरहाल ये कि हमें भी वो अच्छी बातें अगर मिलती हैं तो अच्छी बातें करनी चाहिए वरना चुप। ऐबों को ढूंढती है फकत ऐब जू की नजर, जो खुश नजर हैं हुनर और कमाल देखते हैं। तो हम लोग हैं मतलब बस लोगों की खामियां तलाश करने वाले, अफसोस खूबियों पर नजर जाती नहीं हमारी। तो ये दरअसल हमारी नजर का कसूर है, हमारी सोच का कसूर है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह नकल करते हैं, खबीस गुमान, गंदा गुमान किसी मुसलमान के बारे में वो खबीस जहन की पैदावार है। तो जिसका गंदा जहन होगा उसको दूसरे के बारे में भी गंदे गंदे ही मतलब ख्याल आएंगे कि ये ऐसा है वैसा है ऐसा है वैसा है। और मुआशरा आजकल इसमें मुबतला है हमारा, हमारी शामत अमाल का नतीजा है। ना भाई भाई में इत्तेफाक है, ना माँ बेटी में इत्तेफाक, ना मियाँ बीवी में इत्तेफाक, सबको एक दूसरे में अयूब नजर आ रहे, घर मैदान जंग बने हुए। अल्लाह ताला से आफियत का सवाल है। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज्जा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।
जब हम यूरोप या अमेरिका में होते हैं तो वहाँ का कल्चर आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा बुरा और गंदा होता है, और करीब में ना तो मस्जिदें होती है ना हमारा मदनी माहौल या इस्लामी माहौल होता है। तो उस सूरत में हमको क्या करना चाहिए और हमारे बच्चों को फैमिली को इस कल्चर से कैसे बचा जाए?
अब जिसको इतना एहसास हो फिर वो उस कल्चर में रहेगा क्यों? अब कोई बोले कि मैं गटर के पानी में तैरना चाहता हूँ, अब बचाओगे मेरे कपड़े भी गंदे ना हो, मेरा बदन भी साफ सुथरा रहे, तो अब इसका फॉर्मूला कहां से लाया जाए? अंडरस्टूड है। तो अच्छा वहां फिर आप तो चलो बोलेंगे गंदा माहौल है तो वहां बेपर्दगी है तो बेहयाई है, वो अपनी जगह पर है, मसला ईमान का भी तो है। बच्चे इन्हीं के हवाले करने पड़ेंगे, वो जो बच्चों को तरबियत देंगे, जो इस्लाम की रूह इनके अंदर से निकालेंगे, जो अपने बातिल अकाइद कुफ्रियात उनकी दिमाग में भरेंगे, इसका क्या? तो इसमें तो है ना अपना वतन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा है, इसमें हम खुलकर इस्लाम पर अमल करते हैं, नेकी की दावत देते हैं और मदनी काम भी करते हैं। वहां दूसरे ममालिक में ये चीज नहीं है, आमतौर पर नहीं है। तो इसका सीधा सीधा हल ये है कि वहां बच्चे ना रखे जाए, बंदा कारोबार के लिए अगर जाता भी है तो अपना काम निपटा के वापस मेरा घर मेरा घर।
वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इस माहौल से कैसे बचे?
अगर वहाँ उन्हीं के माहौल में रहता है तो कैसे अपने आप को बचाएगा? कैसे? वही गटर के पानी की मिसाल दी ना मैंने। हाँ, कोई आलिम होगा ना, आलिम दीन होगा, मोहतात होगा, वो तो अपने को हो सकता है कि बचा ले। आम आदमी जिसको कुछ मसाइल पता भी नहीं होते, दीन के मालूमात है नहीं, ना वहाँ कोई जरिया है, वहाँ कोई मसला अगर दरपेश भी आए और जाके पूछे किसको कि जो रहनुमाई मिले, तो इसलिए फिर वहाँ रहना तो अरे रिस्क है, हर एक के लिए रिस्क है। ये दो टोक बात है, इसका हल मेरे पास तो नहीं है कि वहां रहकर आदमी अपने आप को कैसे बचाएगा। दुनिया के बहुत सारे ममालिक है जिसमें रहना जो है ना, ये अगर अपनी आखिरत की बेहतरी चाहता है तो वहां इसके असबाब बहुत कम है, जितने असबाब हमारे अपने वतन अजीज में। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मदनी माहौल है, अल्लाह की रहमत है, करम है अल्लाह, मस्जिदों की कसरत है, मदरसों की कसरत है।
जिस तरह ये बाबा कह रहे हैं अनिस भाई, अब लाखों लोग जो वहां हैं इनको हम कैसे यहाँ मूव करें, फैमिली को कैसे मूव करें, तो कोई तो हल देना चाहिए।
मैंने जो मेरे जहन में है वो अर्ज किया, बाकी वहाँ थोड़ा बहुत तो दावत इस्लामी का मदनी काम है, तो उनसे मतलब रुजू करके कुछ ना कुछ।
अगर एक शख्स कहता है कि मैं वापस नहीं आ सकता
जी,
और मैं वहां रहना भी है और मुझे बचना भी है, तो क्या हम उसे ये मदनी मशवरा दे सकते हैं? जैसे उमूमन हमारे यहाँ डिफेंस के लिप्टन उस तरह के जो इलाके हैं उनमें भी हमारे बच्चों को बचाना इतना आसान नहीं है। बाद ऐसे इलाके हैं जिनमें अगर शायद कह सकते हैं कि बाहर मुल्कों से ज्यादा बेहयाई हमारे यहाँ के बाज इलाकों में भी पाई जाती है, तो क्या हम उन्हें ये मदनी मशवरा दे सकते हैं कि आप जिन इलाकों में रह रहे हैं बैरून मुल्क, तो वहां पर आप जैसे दावत इस्लामी ही के मदनी माहौल को आप ले लीजिए, तो अपने घर के साथी को ऐसी मस्जिद बनी हुई हो, जामतुल मदीना बना हो, मदरसतुल मदीना बना हुआ हो, अल्लाह तौफीक दे तो दारुल मदीना बना हुआ हो, तो हमारे जो मदनी मुन्ने मदनी मुनिया हैं तो ये हफ्तावार इजतिमाअत हैं तो नमाज तो बड़ी रातें वगैरह ये सारी चीजें वहां हो, तो अब वो मस्जिद के साथ उस महल्ले के अंदर अगर मकान हो तो आने जाने में या किसी हद तक बच्चों को बचाने में खुद को बचाने में क्या ये चीजें मददगार साबित हो सकती हैं? क्योंकि अमूमन जो लोग बाहर रहने जाते हैं वो एक तो भूल ये करते हैं कि वो ऐसी जगह देखते ही नहीं है कि जहां पर हमारा कोई मस्जिद या कोई ऐसी जगह हो, अल्लाह का देखते हैं यार ये अल्लाह का बड़ा VIP है, यहाँ बड़े लोग रहते हैं, ये रहते हैं वो रहते हैं, यहाँ रहो वहां रहो, वहां यार ये थोड़ा सस्ता मिलता है यहाँ रहो, लेकिन दीन और ईमान के तहफ्फुज के हवाले से कोई जगह का इंतखाब भी कोई करता हो बाहर, यानी मुल्क का इंतखाब हुआ वहां एक रोंग नंबर, उस मुल्क में जाकर जो इलाके का इंतखाब हुआ उसमें भी फिर रोंग नंबर, फिर उस इलाके में रहने के बाद जो अपने बच्चों को तालीमी इदारों में और कामकाज के हवाले से जो इंतखाब हुआ वहां भी रोंग नंबर, अब 100-100 रोंग नंबर लगाने के बाद फिर प्रॉपर नंबर मिलेगा कहां से? अब आप क्या फरमाते?
आपने जो फरमा दिया उससे इत्तेफाक करता हूं, रोंग नंबर पर रोंग नंबर लगी रहे
जी
तो जब अगर फिक्र आखिरत होती मक्का मुकर्रमा ज्यादा अल्लाह शरफों व तजीमा साहबा इकराम ने खुशी से तो नहीं छोड़ा होगा
जी बाबा,
ठीक है ना, कि वहां अपने दीन और ईमान को बचाने के लिए जाने बचाने के लिए इन हजरत ने हिजरत फरमाई है ना, अपना वतन मक्का मुकर्रमा तो उनका वतन था, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का भी मौलिद है, यानी कि जाय विलादत है, लेकिन उसको 53 साल की मक्की जिंदगी है तो छोड़ा इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। तो हम मतलब यानी कि अगर अब गैर मुस्लिमों के अंदर रहकर फिर अपने पास इल्म नहीं है ना, मुश्किल ये भी है, चलो इल्म होता और बंदा बच बचा कर रहता है तो भी चलो कुछ बोले, लेकिन ना इल्म है ना वहाँ कोई माहौल भी नहीं ना, वहाँ अपने माशाल्लाह मस्जिद भी हो ने मदरसतुल मदीना जामियतुल मदीना ने सारा बाबुल मदीना के भी उस इलाके का नक्शा खींचा के जो है मदीना मदीना, ये वहां तो बनते बनेगा ऐसा माहौल, अल्लाह वो दिन करेगा बने, हिंद में हो सकता है कहीं कहीं हो इस तरह का मुसलमानों के इलाकों में।
एक तबका है जिनसे हमारी भी मुलाकातें मुमूमन बार हुई हैं, हम जब इनसे मुलाकात करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि यार यहाँ ये नहीं, हमने कहा यार आपने मकान बना लिया, दफ्तर बना लिया, अपना पूरा सेटअप बना लिया, अल्लाह का घर नहीं बनाया, अगर यहाँ आप दो चार लोग मिलकर कोशिश करते तो एक अल्लाह की जगह लेकर, बाहर मस्जिद बनाना या जायनमाज बनाना इतना मुश्किल काम बहुत सारे मुल्कों में नहीं है, हमने चलते फिरते कितने علاقوں کے اندر یہ ترکیبیں بنتی چلی گئیں اور یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ وہاں جا کر دیکھا ہے 50-50, 100-100 اسلامی بھائی بعدوں کا جمع ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار ہمارے یہاں کچھ ہے ہی نہیں. تو ہوگا تو مطلب کوئی ادھر توڑیے گا اپنے کو, ادھر باب المدینہ میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے اور مطلب کہ اس کو لیا اور لگیج کرایا اور وہاں جا کر دے کر آ گیا یورپ کے اندر, یہ لو میں باب المدینہ سے لایا ہوں ذرا رکھ دو. یہ وہاں بنانا پڑے گا, وہاں کچھ کوششیں کرنی پڑے گی. یہاں بھی سب مل جل کر کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چیز بنی جاتی ہے. تو باہر بھی اتنے عاشقان رسول وہ مسلمان رہتے ہیں, ہم ان کے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے اور اپنے گھر والوں کے تحفظ کے لیے اگر ہم اس طرح کی چیزیں بنانے کا ذہن بنائیں, دعوت اسلامی موجود ہے, آپ کو آگے آنا پڑے گا. ہم بنا سکتے ہیں, مطلب بنا سکتے ہیں, آپ کو امام پرووائڈ کر سکتے ہیں, وہاں کچھ مدنی ماحول دے سکتے ہیں, لیکن آباد کرنے کے لیے تو پھر آپ ہی کو آنا پڑے گا, جگہ دیکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. تو اگر یہ کریں گے تو میں امید کرتا ہوں اللہ نے چاہا تو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ بچے کی صورت بنے گی, ورنہ بہتر اور انسب اور مناسب طریقہ تو وہی ہے جو امیر سنت نے شروع میں فرما دیا کہ ہم کیچڑ کے قریب بھی چلیں گے تو چھینٹے اڑنے کا اندیشہ ہے. تو آئی وہاں جائیں جہاں کیچڑ کا اندیشہ نہ ہو, ورنہ کیچڑ میں چل کر بھی اگر خود کو بھی اگر آلود ہونے سے بچا بھی لے, اگر سلیپ نہ بھی ہوئے تب بھی کیچڑ میں چلنے سے چھینٹوں سے بچنا جو ہے نا, یہ فن کہاں سے لائیں گے کہ چھینٹوں سے بھی بچ جائیں. صلو علی الحبیب.
بہت خوشی کا موقع ہے, کاروباری حضرات کو آپ نے مدعو کیا اور آپ کی زیارت کا ہمیں موقع ملا اور ڈائریکٹلی آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. میرا ایک سوال ہے حضرت صاحب کہ فی زمانہ یہاں کاروباری لوگ بھی ہیں کہ ڈپازٹ کے معاملے میں کہ کسی نے اگر کوئی سودا بیچا ہے مثال ہے 10 لاکھ کا, ہو کسی نے 1 لاکھ 10% ڈپازٹ دے دی, اس کے بعد کوئی ریزن کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتا ہے ڈلیوری اٹھانے میں, تو شرن جو سنا ہے کہ جائز نہیں ہے ڈپازٹ, مطلب فورفٹ نہیں کر سکتے. لیکن دوسری صورت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر مارکیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے, اگر 10 لاکھ کا سودا بیچا اس نے 1 لاکھ روپے دیے ڈپازٹ, اب مارکیٹ اگر 7 لاکھ 8 لاکھ ہو گئی تو وہ کہتا ہے آپ میری ڈپازٹ فورفٹ بھلے کر لے, میں سودا نہیں اٹھا پاؤں گا. تو بیکاز آف دیٹ ریزن, مطلب اس وجہ سے وہ ہے سودا نہیں اٹھا پا رہا ہے, اس صورت میں اس کی ڈپازٹ فورفٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ایکچوئل حقیقت نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ مجبور ہے نہیں اٹھا سکتا ہے یا مارکیٹ کی ڈاؤن ہونے کی وجہ سے, تو اس پر شرعی ذرا روشنی ڈال کر بتائیے.
دونوں صورتوں میں ڈپازٹ ضبط تو نہیں کر سکتا, لوٹانی پڑے گی.
اچھا, دوسرا ایک جو کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ کی ڈپازٹ فورفٹ ہو جائے گی, وہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوتا ہے, اس صورت میں کیا ڈپازٹ وہ فورفٹ کرنے کا اس کو رائٹ مل جاتا ہے؟
بہت ساری شرطیں غلط ہوتی ہیں.
اچھا,
تو وہ غلط ہی رہتی ہیں. اب دونوں طے کر لیں گے, ہم جوا کھیلتے ہیں لکھ لیا, پر دیکھو جو ہارے گا اس کو پیسے دینے پڑیں گے, پر چونکہ لکھ لیا اس لیے جائز ہو جائے گا ایسا تو نہیں ہے, شریعت نے منع کر دیا خلاص.
پہلے ایک وقت تھا کہ قاضی ہوتا تھا, اور جب اس طرح کا کوئی تجارت میں کاروباری لوگوں میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا تھا تو وہ قاضی کے پاس جاتے تھے اور قاضی اس وقت دونوں کی سنتے تھے اور قاضی پھر فیصلہ کرتے تھے اور اس کو اس کا حق دلانے کی کوشش ہوتی تھی. اب فی الحال تو ایسا ہو نہیں رہا ہے. اس میں یہ میرا آپ سب کو مدنی مشورہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایسا کیس ہو جائے تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ اور پارٹی جو بھی جو دو فریق ہیں وہ دارالافتاء اہل سنت چلے جائیں, اور یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ہیں, دارالافتاء اہل سنت پہنچ جائیں, دارالافتاء اہل سنت میں جا کر اپنا کیس ڈسکس کر لیں کہ ہمارا یہ کیس ہے, انہوں نے مجھے 10 لاکھ کا یہ آرڈر دیا, 1 لاکھ روپے ایڈوانس دیا, 2 لاکھ کا میں مال بنا چکا تھا, یہی ہے ابھی مزید میں اس کو تھوڑا ڈیٹیل کر رہا ہوں, 2 لاکھ کا مال بنا چکا تھا, مارکیٹ نیچے آ گئی, یہ پیچھے ہٹ گیا, میرا 1 لاکھ روپے رکھنا ہے تو رکھ لو, لیکن میں اس کا 1 لاکھ روپے تو واپس کروں, لیکن جو میرا 2 لاکھ روپے کا مال جو میرے گھر میں آ گیا اب میں اس کا کیا کروں؟ تو آپ کو انشاءاللہ تعالی وہاں پر مفتی صاحب جو بیٹھے ہوں گے نا وہ آپ کو اس کا حل نکال کے دیں گے کہ اس میں آپ کو کیا رکھنا ہے اور جس نے آپ سے سودا کیا تھا اس کو اٹھانا کیا ہے. تو یہ فیصلے جو ہے نا عموماً مفتیان کرام جو پہلے قاضی وقت کرتے تھے اب وہ دور ہے نہیں ایسا.
الحمدللہ ہمارے ایک مدنی چینل پر سلسلہ بھی آتا ہے احکام تجارت, جس میں مفتی صاحب ہوتے ہیں اور وہ اس حوالے سے جوابات ارشاد فرماتے ہیں, اور بہت اچھی بات نگران شورا نے فرمائی کہ مزید تفصیل جب آپ دارالافتاء سے لیں گے تو شریعت دونوں کے حقوق جو ہے اس کا تحفظ کرتی ہے, کوئی آپ کو ٹوکن دے کر بھاگ جائے اس کی بھی شرن اجازت نہیں ہے, اور آپ کسی کا ٹوکن لے کر رکھ لیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے, لیکن اس کے طریقہ کار وضع ہیں. تو آپ انشاءاللہ مزید جب دارالافتاء سے رابطہ کر لیں گے تو اللہ نے چاہا اس کی اور مزید تفصیلات آپ کو مل جائیں گی.
اس میں تھوڑا کنفیوز نہ ہو کہ یار ابھی مفتی صاحب کے پاس جانا, اب آپ دیکھیے کہ آپ کا پارٹی نے آپ کو آرڈر دیا, آپ کی LC کھلی, مال تیار نہیں ہو رہا ہے, آپ ایک ای میل کرتے ہیں, پھر اس کا ای میل کا جواب آتا ہے, امینڈمنٹ منگاتے ہیں, پھر امینڈمنٹ کا جواب آتا ہے, پھر آپ 10 قسم کی کورسپونڈنس کرتے ہیں, پھر جا کر آپ کا بائر سیٹ ہوتا ہے, پھر کیو سی سے تھوڑا ترکیب بناتے ہیں, فلاں سے ترکیب بناتے ہیں, کوئی 10 قسم کا پروسیجر کرتے ہیں, تب جا کر آپ کی ایک شپمنٹ ہوتی ہے جب آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے. تو اسموتھلی تو ایک شپمنٹ بھی نہیں ہوتی. تو اس طرح کے اگر کوئی ڈسپیوٹ آتے ہیں تو جس طرح آپ اپنے دیگر چیزوں میں پورا پروسیجر کرتے ہیں, ای میلز کا آپ کا تبادلہ ہوتا ہے, آپ کی بہت ساری کورسپونڈنس ہوتی ہے, آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے, باہر سے بات کرتے ہیں, بیچ میں جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں, تب جا کر آپ کی ایک ڈیل فائنل ہوتی ہے. اسی طرح جب کوئی آپ کو لگے کہ کوئی شرعی مسئلہ آ گیا ہے تو کوئی نہیں, جسٹ چند قدموں کے فاصلے پر اگر میں کہوں, یعنی تھوڑی دیر کا فاصلہ ہوتا ہے, چلے جائیں ٹیلی فون کر لیں اور کہیں مفتی صاحب یہ مسئلہ ہو گیا, مجھے بتائیے کیا حل ہے. یعنی مرنے سے پہلے پتہ چل جائے کہ ہم نے پیمنٹ واپس کرنی ہے, مرنے کے بعد پتہ چلا نا کہ ہم کو پیمنٹ واپس کرنی تھی, تو پھر بچے بھی واپس نہیں کریں گے. اگر خواب میں آ کر ہم نے بول بھی دیا تو بچے بھی بولے گا نہیں نہیں ابا جان, خواب میں آ کر, خواب عجت نہیں ہے لیکن میں صرف آپ کو خوشتبی کے طور پہ کہہ رہا ہوں, پھر پیمنٹ کون واپس کرے گا؟ تو جس کا حق ہے نا وہ مرنے سے پہلے پہلے ہم کو دے دینا, یہی ہمارے حق میں بہتر ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی. ایک پرچی بابا کسی نے بھی بھیجی ہے, اگر کوئی تاجر علم دین سیکھنے کا شوق رکھتا ہے تو اپنی مصروفیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیسے علم دین سیکھے, چند خاص کتابیں اور مدنی مشورہ عنایت کر دیں, شکریہ.
ویسے علم دین حاصل کرنے کے لیے تو وقت نکالنا چاہیے, مصروفیت ٹھیک ہے, دنیاوی مصروفیات تو ہر ایک ہوتی ہے, وقت نکالا جائے. اور اس میں اپنے باب المدینہ والوں کے لیے تو اور بھی آسانی ہے, دعوت اسلامی نے اس کام کو اور سہل کر دیا. جہاں جہاں دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماع ہوتے ہیں ان میں شرکت اگر ہو جائے کرے جمعرات کو تو اس سے بھی علم دین حاصل ہوگا. پھر ہفتے کو مدنی مذاکرہ, باب المدینہ والے تو فیضان مدینہ میں اگر تشریف لائیں تو ایک مدنی ماحول ملے گا اور اس سے یکسوئی بھی ملے گی. گھر پہ ورنہ مدنی چینل پر دیکھیں, مگر مدنی چینل پر ظاہر ہے کہ وہ یکسوئی نہیں ملتی, کبھی بچہ آگے لپٹ جائے گا, کبھی بچوں کی امی آواز دے گی, آپس میں گفتگو ہو رہی ہے تو کبھی ایرر آ رہے ہیں اسکرین پہ, تو کبھی نو سگنل کا بورڈ چڑھ جاتا ہے, طرح طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں, بجلی بھی ہمارے فیل ہو جاتی ہے. تو خیر, اس طرح اگر آپ ریگولر اجتماعات میں اور مدنی مذاکرات میں شرکت فرمائیں گے علم دین آپ کو حاصل ہوگا انشاءاللہ عز وجل. مدنی قافلوں میں سفر فرمائیں گے ہر مہینے کم از کم 3 دن, تو اس طرح بھی ڈھیروں آپ کو سنتیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ, اور باطنی اصلاح کا بھی سامان ہوگا. اب مزید کتابیں, کتابوں میں ایک تو وہ باطنی بیماریوں کی معلومات, یہ کتاب چھوٹی سی ہے, مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, یہ اتنی موٹی نہیں ہے, یہ تو آپ پڑھ ہی لیں. اس کے علاوہ نماز کے احکام, یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے, بھی تقریباً اتنی زخامت ہوگی اس کی, کچھ صفحے زیادہ ہوں گے اس سے, تو یہ بھی بہت اہم ہے. اس میں 12 رسالے, وضو کا بھی ہے, غسل کا بھی ہے, جمعہ کا, نماز جنازہ کا طریقہ, اس کی دعائیں وغیرہ, عید کی نماز کا اس میں طریقہ وغیرہ, مسافر کی نماز, اب سفر پر جاتے ہیں تو نماز کیسے پڑھیں اس میں یہ بھی ہے, قضا نمازیں کیسے کریں, قضا عمری ہے اس کو کیسے ادا کریں, تو اس میں یہ طریقے لکھے ہیں. پھر نماز کا پروپر طریقہ جو ہے وہ بھی اس میں دیا ہوا ہے. تو بہت ہی اہم ترین کتاب ہے نماز کے احکام, اس کو حاصل کر لیجئے. دوسرے وہ پردے کے بارے میں سوال جواب, وہ بھی اتنی ہی ہوگی تقریباً, تو یہ بھی بہت پیاری کتاب ہے. یہ بازار دیکھنے سے لگے گا اسلامی بہنوں کے لیے, لیکن اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں دونوں کے لیے یہ کتاب نہایت مفید ہے. نام بھلے اس کا یہی ہے پردے کے بارے میں سوال جواب, لیکن ضمناً اس میں بہت سارے احکامات دیے ہوئے, اب پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کیا ہے. نیز بہت سارے رسالے مکتبۃ المدینہ کے چھوٹے 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 شائع ہوتے, 16 پیج کے, 12-32 پیج کے, یہ رسالے آپ ان کو بولیں گے آپ کے پاس جتنے رسالے ہم کو دے دو, وہ آپ خرید فرما لیں. تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل ان رسالوں کے ذریعے بھی آپ کو علم دین بہت حاصل ہوگا. یہ میں آپ کو جو کوشش کر رہا ہوں یہ آسان آسان کتابیں چھوٹی چھوٹی بتا رہا ہوں, ورنہ پھر بڑی بڑی کتابیں تو ارے وہ بھی پڑھنی چاہیے لیکن آپ ڈر جائیں گے, بولے ہم اتنا کر نہیں سکتے. آپ ان کو لے کر تو آگے بڑھیں. یہ دیکھیے باطنی بیماریوں کی معلومات 352 صفحات ہیں, 350 صفحے بولے تقریبا, تو یہ ضرور حاصل کریں. مکتبۃ المدینہ ویسے دوسرے اداروں کے مقابلے میں بہت کم دام رکھتا ہے, تو اس کا ہدیہ بھی کم ہوتا ہے. دوسری دکانوں سے کتابیں مہنگی ہوتی ہیں, دینی کتابیں, اور دنیا بھی تو اس سے بھی مہنگی ہوتی ہے.
اس کا نفع نقصان بھی دعوت اسلامی کا ہی ہے, کسی کا ذاتی نہیں ہے.
تو انڈر اسٹوڈنٹ کو شاید اندازہ ہوگا اس کا. تو مکتبۃ المدینہ یہ اپنا دعوت اسلامی کا ادارہ ہے, ہمارا ذاتی کو اس میں نفع نہیں ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. سرسبز اس گل